बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر، کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 kHz پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام نور رمضان آپ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ آئینۂ صحافت کے بعد آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد پروگرام اسلام کی معرفت آپ سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام اسلام کی معرفت کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا، اور فلسطین کاس پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ بعض تسلط پسند حکومتوں کا مذاکرات پر اصرار مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ فریق مخالف پر غلبہ حاصل کرنا اور اپنی مرضی مسلط کرنا ہے، رہبر انقلاب اسلامی۔ تاحال ایران کو ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا جس کا دعویٰ امریکی صدر ٹرمپ نے کیا ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ ہندوستان کی حکومت کو جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنا ہوگا، ہندوستان کا میڈیا خوف زدہ ہے اس لیے سچ نہیں بول سکتا، کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ۔ یمنی مسلح افواج کا اسرائیل پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے مکمل تیاری کا اعلان۔ اور قطر کا اسرائیل کی تمام جوہری تنصیبات کو نگرانی میں لائے جانے کا مطالبہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ بعض تسلط پسند حکومتوں کا مذاکرات پر اصرار مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ فریق مخالف پر غلبہ حاصل کرنا اور اپنی مرضی مسلط کرنا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران قطعاً ان کی خواہشات اور مطالبات کو قبول نہیں کرے گا۔ ایران کی انتظامیہ مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں سمیت اہم حکومتی عہدیداروں نے کل شام رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ مغربی تمدن کی بنیادیں اسلامی بنیادوں سے متصادم ہیں اور ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہم اپنے مختلف سیاسی، اقتصادی اور دیگر مسائل میں مغرب کی مادی تہذیب کی بنیادوں کی پیروی نہیں کر سکتے۔ البتہ مغربی تہذیب کے فوائد بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مغرب اور مشرق میں کوئی خصوصیت یا فائدہ ہو تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم اس تہذیب کی بنیادوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی بنیادیں غلط ہیں اور یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں۔ اس تہذیب کی قدریں دوسری طرح کی اقدار ہیں، لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ وہ قانونی، سماجی اور میڈیا کے نقطہ نظر سے بہت آسانی سے ایسے امور انجام دیتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو سوچتے ہوئے بھی شرم آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ یورپیوں کا یہ دعویٰ کہ ایران اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا ایک طرح کی سینہ زوری ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یورپیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ توہین اور ہٹ دھرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آیت اللہ العظمی خامنائی نے فرمایا کہ مغربی تہذیب کی اصلیت عیاں ہو گئی ہے۔ اس تہذیب کے رسوا کن اور مکروہ باطن کی ایک مثال مغربیوں کا دوہرا معیار ہے۔ مغرب میں دوہرا معیار واقعی اس تہذیب کی رسوائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ معلومات کی آزادانہ گردش کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا اب مغرب میں معلومات کی آزادانہ گردش موجود ہے؟ کیا آپ مغرب کے سوشل میڈیا میں شہید قاسم سلیمانی، شہید سید حسن نصر اللہ یا شہید اسماعیل ہنیہ کا نام لے سکتے ہیں؟ کیا آپ فلسطین اور لبنان وغیرہ میں ہونے والے جرائم کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ہٹلر کے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف مبینہ واقعات سے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ ہے ان کی معلومات کی آزادانہ گردش کے دعوے کی حقیقت۔ آج اس تہذیب نے حقیقت میں اپنا باطن ظاہر کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے تاحال کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کو تاحال ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے جس کا دعویٰ امریکی صدر ٹرمپ نے کیا ہے۔ سید عباس عراقچی نے یہ بیان رہبر انقلاب اسلامی اور حکومتی عہدیداروں کی ملاقات کے موقع پر صحافیوں کے سوال کے جواب میں دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مبینہ طور پر خط بھیجنے کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی یہی سنا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمی خامنائی کو ایک خط ارسال کیا ہے جس میں معاہدے اور مذاکرات سے متعلق بات کی گئی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ دباؤ کے تحت امریکہ کے ساتھ مذاکرات قبول نہیں کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے کہا کہ پارلیمنٹ دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ معاشی اور اقتصادی مسائل کو اولین ترجیح دینی ہوگی اور تمام اداروں کو عوام کی معیشت کی بہتری پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ کسی بھی معاملے کو اس اہم مقصد سے توجہ ہٹانے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے دیگر ممالک کے ساتھ رویے کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہے کہ اس طرح کے بیانات محض دھوکہ دینے کے مترادف ہیں، جن کا مقصد ایران پر دباؤ ڈال کر اسے غیر مسلح کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دھمکیوں کے سائے میں ہونے والے مذاکرات سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسے مذاکرات کے ذریعے پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اس طرح کے مذاکرات کا نتیجہ ایران کی عظیم قوم کی توہین کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ محمد باقر قالیباف نے کہا کہ آج یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ ایران پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، لہذا ہم امریکہ کے کسی بھی پیغام کے انتظار میں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وسائل اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے کر عالمی سطح پر اپنا مقام مزید مضبوط بنائیں گے، جس کے نتیجے میں دشمن پابندیاں ختم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی اور نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنا ہوگا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہندوستان کی حکومت کو ریاست جموں کشمیر کا درجہ بحال کرنا ہوگا۔ ہندوستان کی حکومت کو وعدہ یاد دلاتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ حکومت ہندوستان کو اپنے اس وعدے کی پابندی کرنی ہوگی جو پارلیمنٹ سے کیا گیا تھا جب وہ خود اس کے ممبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا میڈیا خوفزدہ ہے، اس لیے اب سچ نہیں بول سکتا، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو رابطہ کرتے ہیں۔ ہندوستانی محکمہ انٹیلیجنس ہر وقت ہندوستان کے میڈیا پر نظریں لگائے رکھتا ہے اور وہ میڈیا کو بتاتا ہے کہ کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا۔ واضح رہے کہ ہندوستان کی بی جے پی حکومت نے سن 2019 میں جموں کشمیر کا ریاستی درجہ ختم کر دیا تھا، جس کے بعد سے اس علاقے میں ریاست کا درجہ بحال کرانے کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شام میں جاری جھڑپوں میں 2 دن میں 1000 افراد کی جان جا چکی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شام کے صوبے لتاکیا میں معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں اور نئی قائم ہونے والی حکومت کے درمیان جاری جھڑپیں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ 2 دن میں ہونے والے واقعات کو 14 سال سے جاری بحران کے بدترین دنوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ شام کی سیکورٹی فورسز نے لتاکیا میں 52 افراد کو پھانسی دے دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 3 مہینے پہلے قائم ہونے والی جولانی حکومت کے لیے یہ جنگی شدت ایک نیا چیلنج بن گئی ہے۔ ادھر یورپی یونین نے شام میں حالیہ جھڑپوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے عام شہریوں کی حفاظت کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین نے اس سلسلے میں ایک بیان میں کہا ہے کہ عام شہریوں کی تمام حالات میں بین الاقوامی انسان دوستانہ قوانین کا مکمل خیال رکھتے ہوئے حفاظت کی جانی چاہیے۔ بیان میں غیر ملکی فورسز سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ شام کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلی کا احترام کریں۔ غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے پیش نظر یمنی مسلح افواج نے اسرائیل پر دوبارہ حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی استقامت کے ساتھ جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں صہیونی حکومت کی جانب سے ہٹ دھرمی اور غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے بعد یمن نے اسرائیل پر دوبارہ حملے کی دھمکی دی ہے۔ سنا نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف آپریشن کی بحالی ایک دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ واضح رہے کہ انصار اللہ یمن کے سیکرٹری جنرل سید عبد الملک الحوثی نے ہفتے کے روز ایک بیان میں صہیونی حکومت کو 4 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ وہ غزہ میں انسانی امداد کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کر دے، بصورت دیگر یمنی فوج اسرائیل کے خلاف بحریہ کا آپریشن دوبارہ شروع کر دے گی۔ قطر نے اسرائیل کی تمام جوہری تنصیبات کو نگرانی میں لائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ویانا میں آئی اے ای کے اجلاس میں قطر کے سفیر جاسم یعقوب الحمادی نے مطالبہ کیا ہے کہ یو این قراردادوں کے تحت اسرائیل کی جوہری تنصیبات کو آئی اے ای کے زیر نگرانی لایا جائے۔ قطر کے سفیر نے اسرائیل کو جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی میں بطور غیر جوہری ریاست شامل کرنے کی اپیل کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسرائیل نے جوہری ہتھیار رکھنے کا اگرچہ کبھی بھی باضابطہ طور پر اعتراف نہیں کیا ہے، تاہم بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس تقریباً 90 جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ فلسطینی عوام کی حمایت میں دنیا کے مختلف ملکوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ کل یوم خواتین کے موقع پر جرمنی کے دارالحکومت برلن میں فلسطینی حامی خواتین کا مارچ پولیس فورس کی مداخلت سے پرتشدد ہو گیا۔ مظاہرے میں شامل خواتین فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے تھیں اور غزہ اور فلسطین کی حمایت میں نعرے لگا رہی تھیں۔ سویڈن کے عوام نے بھی فلسطینیوں کی حمایت میں اسٹاک ہوم میں مظاہرہ کیا۔ مظاہرین فلسطینی پرچم اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے اور جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے ٹرمپ کے منصوبے کی بھی مخالفت کا اعلان کیا۔ دوسری جانب مقبوضہ فلسطین میں بھی صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے مظاہرہ کر کے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی چینل 12 نے اعلان کیا ہے کہ پولیس کی مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ ان خاندانوں نے تل ابیب میں مظاہرہ کرتے ہوئے قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا پہلا بلٹن ہاشم علی کی زبانی سماعت فرما رہے تھے، اور اس وقت گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حسین تقوی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔
بہت بہت شکریہ، میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ماہ مبارک رمضان ہے، طاعت و عبادات کی قبولیت کی دعا کے ساتھ۔
جی تقوی صاحب، بہت شکریہ۔ تقوی صاحب، شام میں بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ادھر حالیہ چند دنوں میں شام سے شدید جھڑپوں کی خبریں بھی مل رہی ہیں، جن میں ہزاروں افراد کے مارے جانے اور زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ شام کے موجودہ حالات پر آپ کیا تجزیہ کریں گے؟
جی ہاں، شام کے حوالے سے اچھی خبریں موصول نہیں ہو رہی ہیں، اور اس قسم کی پیشم گوئی جو ہے وہ کی جا رہی تھی، اور جن کی گہری نظر ہے علاقے کے حالات پر، انہوں نے اس چیز کا عندیہ دے دیا تھا کہ شام کے حالات جس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور جس گروہ کو یا جن گروہوں کو ملا کر شام پر مسلط کیا جا رہا ہے، وہ شام کے عوام کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام جو گروہ تھے، جس میں تحریر شام کو لیجئے، اس کے علاوہ دوسرے جو دہشت گرد گروہ تھے جو مسلسل شام کی جو بشار اسد کی حکومت تھی اس کے دور میں جو ہے وہ جن کے ہاتھ جو تھے وہ شام کے عوام کے خون میں جو تھے وہ رنگی تھے، اور وہ لوگ اب آ کر جو ہے انہوں نے بشار اسد کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور دمشق پر انہوں نے جو ہے وہ کنٹرول سنبھال کے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ بہرحال بشار اسد کے زوال کے 3 ماہ بعد حکومت اور مخالف گروہوں کے درمیان جو ہے وہ نئی پرتشدد جھڑپیں جو ہیں ان کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ شام میں بشار اسد کی حکومت کے سقوط کے 3 ماہ بعد عبوری حکومت اور اس کے مخالف گروہوں کے درمیان مختلف علاقوں میں ایک نئی سطح کی پرتشدد جھڑپیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ساحلی صوبوں لازاقیہ اور ترتوس میں گزشتہ جمعرات سے شدید جھڑپیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، جو کہ تہائیوں میں پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئیں، یعنی ایسی شدید جھڑپیں ہیں کہ جن کی مثال جو ہے گزشتہ ایک دو دہائیوں میں نہیں ملی تھی۔ یہ دو صوبے جن کی آبادی 2 ملین سے زیادہ ہے اور جہاں اکثریت علوی مثلاً برادری پر مشتمل ہے، شامی خانہ جنگی کے دوران زیادہ تر جنگ اور تباہی سے محفوظ رہے تھے۔ گزشتہ دنوں میں پیش آنے والے واقعات کو شام کے جنوبی اور مشرقی صوبوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا تسلسل اس کو کہا جا سکتا ہے۔ دوروزی اکثریتی صوبے السویدہ میں کئی ہفتوں سے دروزی باشندوں اور دمشق میں قائم حکومت کے درمیان بھی تناؤ پیدا ہو چکا ہے، اور تازہ جھڑپوں کی شروعات جو ہے وہ 6 مارچ 2025 کو اس وقت ہوئی، حسین اختر صاحب، جب مسلح افراد نے لازاقیہ کے نواحی علاقے بیتیانہ کے قریب عوامی سلامتی فورس کے کئی مراکز پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں تحریر الشام کے 16 جو ہے وہ افراد مارے گئے۔ اس حملے کے جواب میں جولانی کے وفادار فورسز ان افراد سے لڑنے کے لیے جو ہے متحرک ہو گئیں۔ دیکھا جائے تو یہ پیشم گوئی جو شام کے بھی مثلاً تجزیہ نگار ہیں وہ کر رہے تھے، کیونکہ ایسے لوگوں کو وہاں پر مسلط کیا گیا ہے کہ جن کی کہا جائے کہ بیس جو ہے وہ شام میں نہیں ہے، اور جن کا جو ہے وہ اثر و رسوخ اور وہ گراؤنڈ روٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑے کمزور ہیں شام کے اعتبار سے۔ شام میں مختلف قبائل، نسل اور مختلف زبان بولنے والے افراد جو ہے وہ رہتے ہیں، اور شام قدیم الایام سے ایک اسٹریٹجک علاقہ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ قاسم صہیونی حکومت نے شام پر جو ہے وہ للچائی ہوئی نظروں سے جو ہے وہ اس کو دیکھا ہے، اور اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ شام کے بعض اسٹریٹجک علاقے جو ہیں ان پر اس کا پورا تسلط جو ہے وہ ہو جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ شام میں بشار اسد ہوں یا ان کے والد کی جو حکومت تھی، انہوں نے قاسم صہیونی حکومت کو شام میں پنپنے نہیں دیا، اور بلکہ ایک بہت وسیع اور طاقتور محاذ انہوں نے قاسم صہیونی حکومت کے لیے وہاں تشکیل دیا، اور یہی چیز جو ہے وہ قاسم صہیونی حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ اور وقتاً فوقتاً قاسم صہیونی حکومت جولان کی پہاڑیوں پر مختلف انداز میں حملے کر کے ان علاقوں کو اپنے تحویل میں لینے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا رہا ہے، لیکن اب جیسا کہ بہت سی اطلاعات اور معلومات موصول ہو رہی ہیں، قاسم صہیونی حکومت شام کے بعض اسٹریٹجک علاقوں میں جو ہے وہ داخل ہو کر وہاں پر اس نے اپنے بیس اور اپنے کیمپس بھی جو ہیں وہ بنانا شروع کر دیے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اور ایک اور چیز جو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک عالمی سطح پر وہ فرد کے جو کہ ایک مثلاً رجسٹرڈ دہشت گرد کے عنوان سے جس کو متعارف کروایا گیا جولانی، اور آج بھی مثلاً حتیٰ امریکہ کی جو مثلاً مطلوبہ شخصیات، یعنی کہ وہ افراد کے جن کے پیچھے امریکہ نے رقم لگائی ہوئی ہے، جن کی سر کی قیمت لگائی ہوئی ہے، ان میں جولانی بھی ابھی تک بھی شامل ہے، اور اس سے اس لسٹ سے اس کا نام ابھی تک نہیں نکلا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے ستم ظریفی کہ امریکہ سمیت مغربی ممالک جو ہیں وہ، اور بعض علاقائی ممالک بھی جو ہے وہ جولانی کی سپورٹ میں جو آ گئے ہیں، فقط و فقط اس لیے کہ وہاں سے بشار اسد کی حکومت کو ختم کر کے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شام میں جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ ایک اصولی پالیسی کو مد نظر رکھا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی یہ ہے کہ شام جو ہے وہ شامی عوام کا ہے، اور جو فیصلہ شام کے عوام کریں وہ جو ہے وہ قابل قبول ہے، اور شام کے عوام کو اس حوالے سے جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک مثلاً بند نظریات کی حامل حکومت جو ہے وہ شام پر مسلط ہے، جس کی وجہ سے شام کے حالات دن بدن جو ہے وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور جو خبریں موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے غیر ملکی میڈیا جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ چند دن کی جو جھڑپیں ہیں اس میں 1000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ بتا رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ واضح نہیں ہو سکی ہے۔ دوسرا بڑا تصادم جو ہے ترتوت کے نوائی علاقے جبلہ میں ہوا، جو مخالف گروہوں کے لیے ایک کمانڈ سینٹر میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اس دوران کہا جاتا ہے کہ کرنل سہیل حسن سے وابستہ کچھ فوجی بھی اس لڑائی میں سے شامل دیکھے گئے ہیں، جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شام کی سابق فوج کے خصوصی اور ایلیٹ فوجی اور انٹیلیجنس یونٹس دوبارہ مسلح کیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ کچھ علاقوں کے اندر جو ہے شامی فوج جو سابق ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے منظم کر رہی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ شامی عوام کا استحصال ہو اور وہاں پر دوبارہ وہی قتل و غارت گری جو ہے وہ مسلط کر دی جائے۔ موجودہ جو کشیدگی ہے جھڑپیں ہیں کہ جغرافیائی نوعیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ تصادم ان علاقوں میں ہو رہا ہے جہاں جو ہے وہ علوی اکثریت میں ہیں، جو کہ سابقہ نظام کے حامی تھے، اور کچھ کرد نشین علاقوں میں بھی جو ہے وہ جھڑپیں جاری ہیں۔ بشار اسد کے کئی فوجی اور سیکیورٹی حکام ان دو صوبوں میں واپس آ کر عبوری حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاجی تحریک اور مسلح مزاحمت کے لیے صف بندی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 3 ماہ بعد ایک طرف عبوری حکومت کی طرف سے خاص طور پر علوی برادری کے خلاف وسیع پیمانے پر تشدد جاری ہے، اور دوسری طرف سابقہ فوجی قیادت کے دوبارہ مسلح ہونے اور منظم ہونے کا عمل شدت اختیار کر چکا ہے، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں نئی جنگ کا آغاز جو ہے وہ ہوا ہے۔ عبوری حکومت کے جو سربراہ ہیں احمد الشرع المعروف جولانی نے ایک ویڈیو تقریر میں اپنے مخالفین کو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ انہیں سختی کے ساتھ کچل دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شام ایک متحد ملک ہے اور اس کے کسی بھی حصے پر حملہ، پورے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جو بھی شہریوں یا سرکاری اداروں پر حملہ کرے گا اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جولانی نے اپنے مخالفین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ یہاں پر یہ بات بھی حسین اختر صاحب قابل ذکر ہے کہ اگرچہ جولانی کی فورسز کی جانب سے وسیع پیمانے پر تشدد کیا جا رہا ہے، جس میں سینکڑوں افراد مارے جا چکے ہیں اور میدان میں ہی مثلا پھانسیاں دی جا رہی ہیں، مگر وہ بین الاقوامی طاقتیں جو ماضی میں شام میں انسانی حقوق کی محافظ بنی ہوئی تھیں، اب تک ان بڑے پیمانوں پر ہونے والی ذاتیوں اور پرتشدد واقعات کے، جس میں سینکڑوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اس حوالے سے ایک سناٹا طاری ہے، اور کوئی کسی قسم کا رد عمل جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا جا رہا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالمی جو برادری ہے وہ دوہرے معیار کو مد نظر رکھے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ شام میں یہ حالات دن بدن کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
بہت بہت شکریہ حسین تخوی صاحب تازہ ترین شام کے حالات سے آگاہی کے لیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت
سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، وہ لوگ جنہیں پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے، ان کی زندگی کا ہر لمحہ پیروی کا نمونہ ہوتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری السلام کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک دن آپ ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں کچھ بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ اتفاقاً ادھر سے بہلول دانا گزرے، انہوں نے دیکھا کہ سب بچے کھیل کود میں مصروف ہیں اور آپ تنہا کھڑے گریا فرما رہے ہیں۔ اس نے امام کی خدمت میں عرض کیا، شاید آپ اس چیز کے لیے رو رہے ہیں جسے دوسرے بچے کھیل رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو میں ایسی ہی چیز آپ کو خرید کر لے دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ ہم علم و عبادت کے لیے خلق ہوئے۔ بہلول نے پوچھا کہ آپ نے کیسے جانا؟ اس پر آپ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے، اور کیا تم ہماری طرف پلٹ کر واپس نہ آؤ گے؟ اپنے والد کی شہادت کے بعد منصب ہدایت کی براہ راست ذمہ داری آپ سے متعلق ہو گئی، اور اب حکومت کی مخالفت کا مرکز بھی آپ ہی کی ذات ٹھہری۔ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں کی آمد و رفت آپ کے پاس رہے، چنانچہ آپ کو نظر بندی کی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا، مگر اس کے باوجود آپ کی علمی اور تبلیغی کوششیں جاری رہیں۔ آپ کے علمی کارناموں میں ایک کارنامہ تفسیر قرآن مجید ہے، جو تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ کے وہ بیانات و ارشادات جو درس کے طور پر فرمائے گئے، آپ کے دو شاگردوں نے آپ کے بعد ایک تفسیر کی صورت میں جمع کر دیے۔ اس تفسیر کا امام سے انتساب تشنہ تحقیق ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ ہم وہ ہیں جنہیں خدا نے صاحب قلم قرار دیا، قلم کی عظمت اور اس کی اثر آفرینی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ دنیا کا تمام تہذیبی ارتقاء قلم کی کوشش سے مربوط ہے۔ صاحب قلم وہی لوگ ہیں جو انسانیت کی فلاح کے ضامن اور تہذیب اسلامی کے داعی ہیں۔ امام حسن عسکری السلام کی علمی خدمات میں ایک قابل ذکر واقعہ عراق کے ایک عظیم فلسفی اسحاق کندی کی ہدایت سے متعلق ہے۔ اسحاق کا خیال تھا کہ قرآن مجید کی آیتیں اور مضامین ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ اس موضوع پر وہ ایک کتاب ترتیب دے رہا تھا جس کا عنوان تھا تناقض القرآن۔ امام نے اس کے ایک شاگرد کو مشورہ دیا کہ وہ اسحاق کندی سے یہ سوال کرے کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا جو مفہوم تجھے سمجھ میں آ رہا ہو وہ اس مفہوم سے مختلف ہو جو خالق قرآن کا منشا ہے۔ قرآن میں تناقض ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی منشا خداوندی ہو، اور چونکہ ایسا نہیں ہے اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ قرآن میں تناقض پایا جاتا ہے صحیح نہیں۔ اسحاق کندی کیونکہ عالم اور ذہین شخص تھا، وہ اس دلیل سے قائل ہو گیا اور اپنی کتاب کے مسودے کو جلا دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے دور میں سب سے زیادہ صاحب علم و تقویٰ تھے۔ علم آپ کے خاندان کی میراث ہے، جو امامت کے منصب جلیلہ کے لیے بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے آبا و اجداد کی طرح آپ کو بھی علم ودیت فرمایا گیا تھا۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا مقصد علم کی اشاعت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو دین کی معرفت سے فیضیاب کرنا تھا۔ حجت خدا ہونے کے حیثیت سے آپ کو کائنات پر تصرف حاصل تھا۔ آپ کو خدا نے ایک بہت بڑی امانت کا امین بنایا تھا۔ امام آخر حجت قائم حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت آپ ہی کے صلب سے ہوئی تھی۔ ہر چند مفاد پرست گروہ اور حکمراں طبقہ اس بات کے لیے حتی الامکان کوشش کرتا رہا کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد نہ ہو، اس مقصد کے پیش نظر امام پر قید و بند کی سختیاں کی جاتی ہیں، لیکن حکم خدا پورا ہوا اور امام حسن عسکری السلام کو قدرت نے وہ فرزند عطا فرمایا جو دین کے مکمل غلبے کی بشارت ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان.
نور رمضان, 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 نور رمضان. اللہ تیرا ہے احسان, روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان. علم و ادب سکھلائیں گے, دین خدا پھیلائیں گے, مسجد میں بھی جائیں گے, ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان.
عزیز سامعین, پروگرام نور رمضان لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا
يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم.
سامعین, جیسا کہ ہم نے اس سے قبل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ماہ رمضان المبارک سال کے دیگر تمام دنوں, راتوں اور مہینوں سے برتر ہے, اور اس ماہ میں انسان کے اعمال و گفتار اس کی روح اور نفس پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں. اسی بنا پر وہ افراد کے جو نقطہ سنج ہیں وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اور بہترین فوائد حاصل کرنے کے خواہاں رہتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں برترین اعمال انجام دیں. ایک دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار فرمایا, اے اللہ کے رسول, اس مہینے میں سب سے افضل و برتر کام کون سا ہے؟ آ حضرت نے جواب میں فرمایا, سب سے بہتر اور افضل کام اس ماہ میں گناہ سے اجتناب ہے.
رمضان کے جو رموز ہیں اللہ جانتا ہے, فہم و گما سے بالا ہیں اللہ جانتا ہے. روزے میں آنکھ کان زباں بھی ہو روزے دار, روزہ نہ صرف منہ کا ہو اللہ جانتا ہے. اس ماہ میں خدا کے مہمان جو ہیں ان کی دوزخ سے ہے رہائی اللہ جانتا ہے. جی ہاں سامعین, برکت و رحمت سے سرشار ان دنوں کی جن میں عبادتیں بارگاہ رب میں قبول ہوتی ہیں, آپ سب کے لیے خدائے مہربان سے آرزو کرتے ہیں. پروگرام نور رمضان میں ہم خداوند علیم و دانا سے دس بد دعا ہے کہ وہ اپنے علم و معرفت کے بحر بیکراں سے ہمیں بھی سیراب کر دے.
اللہ بھی رسول کا جنت رسول کی اور دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی. تو بھر دو جھولی, بھر دو جھولی میرے یا محمد, لا
لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر تو جھولی
شاید کوئی ابتدا میں یہ خیال کرے کہ بنیادی طور پر گناہ کو ترک کرنے کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اسے بہترین کام کے طور پر پیش کیا جائے۔ بالفاظ دیگر، اگر قرآن کی تلاوت، صلہ رحم، روزہ داروں کو افطار اور اطعام دینا وغیرہ ایسے اعمال ہیں کہ جن پر ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے تو گناہ کو ترک کرنا کہ جو کوئی کام نہیں ہے ان سے برتر شمار ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ گناہ کو ترک کرنا بھی ایک عظیم کام ہے اور بہت سے اعمال سے افضل و برتر ہے، کیونکہ گناہ کا ترک کرنا اس وقت حقیقی معنی و مفہوم پیدا کرتا ہے کہ جب انسان گناہ کی طرف راغب ہو اور گناہ اسے اپنی طرف کھینچے اور وہ خود کو گناہ سے بچائے، یعنی گناہ انجام دینے کے لیے حالات سازگار ہو جائیں اور انسان خود کو اس وقت گناہ سے بچا لے، اس وقت گناہ سے بچنے کی حقیقی لذت کا ادراک ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر کو بروئے کار لائے اور خود کو شیطانی وسوسوں کے شر اور نفسانی خواہشات سے نجات دے۔ علماء اخلاق اس مطلب کی وضاحت کے لیے مقام تشبیہ میں اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، انسان کا نفس سرکش ہے، وہ پرسکون نہیں ہے۔ نفس انسان کسی پرسکون مرکب یا سواری کی مانند نہیں ہے کہ جب اسے ہانکو تو وہ آرام و سکون کے ساتھ اپنا راستہ طے کرتا ہے اور سوار کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور اسے جب بھی رہا کر دو تو اس وقت بھی وہ آرام و سکون سے رہتا اور چلنے سے رک جاتا ہے۔ جبکہ نفس اس سرکش گھوڑے کی مانند ہے کہ اگر مہارت اور کوشش کے ساتھ اس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے مہار کر لو تو وہ تمہیں صحیح سمت میں لے جائے گا، اور اگر اسے چھوڑ دو اور اسے قابو میں نہ کر پاؤ تو وہ بھاگتا ہے اور اپنی سواری کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، حتیٰ اسے تباہی کے دہانے پر بھی پہنچا سکتا ہے۔
Thank you.
وصیِ رسول خدا حضرت امام علی علیہ السلام اس بارے میں خوبصورت تعبیر بیان فرماتے ہیں. آپ نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 176 میں ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ خدا کی کوئی اطاعت ایسی نہیں جس میں ناگواری کی شکل نہ ہو، اور اس کی کوئی معصیت ایسی نہیں ہے جس میں خواہش کا کوئی پہلو نہ ہو. اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو خواہشات سے الگ ہو جائے اور نفس کے ہوا و ہوس کو اکھاڑ کر پھینک دے، کہ یہ نفس خواہشات میں بہت دور تک کھینچ کے لے جانے والا ہے، اور یہ ہمیشہ گناہوں اور معصیت کی خواہشی کی طرف کھینچتا رہتا ہے. اور اب کچھ ذکر فقہی مسائل کا. دین اسلام میں روزے کو باطل کرنے والی متعدد چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان کو مبتلات روزہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں. نو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں. اول کھانا اور پینا، دوسرے جمع کرنا، تیسرے کوئی ایسا فعل انجام دینا کہ جس کے نتیجے میں منی خارج ہو، جیسے استمنا، چوتھے اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، پانچویں غلیظ غبار کو حلق تک پہنچانا، چھٹے پورا سر پانی میں ڈبونا، ساتویں اذان صبح تک جنابت پر باقی یا حیض و نفاس کی حالت میں رہنا، آٹھویں کسی سیال چیز سے حقنا انیما کرنا، اور نویں جان بوجھ کر قے کرنا. یہ چیزیں روزے کے باطل ہو جانے کا باعث ہوتی ہیں.
سامعین، اس درمیان کھانے اور پینے کے سلسلے میں کچھ خاص نکات پر توجہ لازم اور ضروری ہے. اگر روزہ دار جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، خواہ وہ چیز روزمرہ کے کھانے اور پینے والی چیزوں میں سے ہو یا کھانے والی اشیاء میں سے نہ ہو، جیسے کاغذ یا کپڑا یا اس جیسی چیزیں، اور وہ خواہ زیادہ ہوں یا کم ہو، جیسے پانی کی ایک بہت چھوٹی سی بوند یا روٹی کا نہایت چھوٹا سا ٹکڑا. البتہ روزہ دار اگر بھول کر یا فراموشی کی وجہ سے کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، اور اس میں واجب یا مستحب بھی روزے میں فرق نہیں ہے. اسی طرح اگر روزہ دار کے دانتوں میں کوئی چیز پھنسی رہ جائے اور اسے وہ جان بوجھ کر حالت روزہ میں حلق سے اتار لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی کھانے کی چیز کا علم نہ ہو یا اس کے حلق سے نیچے اتر جانے کا علم نہ ہو اور یہ کام اس کا جان بوجھ کر اور توجہ کے ساتھ نہ ہو تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. اگر روزہ دار کھانے میں مشغول ہو اور وہ سمجھ جائے کہ صبح کی اذان ہو گئی ہے تو اس لقمے کو منہ سے باہر نکال دے اور اسے گھونٹے نہیں، اور اگر وہ اسے عمدن گھونٹ جائے اور اس کا روزہ باطل ہے، اور اس کے بدلے میں اسے کیونکہ جان بوجھ کر باطل کیا ہے تو اس کا اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، جس کا ذکر ہم اگلے پروگرام میں کریں گے. بلڈ پریشر کی دوا روزے کی حالت میں جس وقت ضروری ہو اسے کھا سکتا ہے، اشکال نہیں ہے، لیکن اس کے کھانے سے روزہ باطل ہو جائے گا. اسی طرح مسوڑے سے جو خون نکلتا ہے، جب تک کہ روزہ دار اس خون کو نہ گھونٹے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ